السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، جمعے کی نشستوں میں الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی پہلوؤں کو ہم نے سمجھنا شروع کیا تھا، اور پچھلے چند جمعوں سے یہ موضوع ہے کہ جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس موضوع کی اہمیت بھی ہم نے سمجھی، اور خاص طور پر انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس انقلاب کی حقیقت کو ہم نے سمجھا، انقلاب کا ہدف کیا ہوا کرتا ہے، یہ بات ہمارے سامنے تفصیل سے آئی. پھر یہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موضوع ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے، ہمارے لیے اتنی اہمیت کا حامل کیوں ہے، اس کے دلائل ہیں کہ جو ہمارے سامنے آئے. پھر اگر ہم انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے انسانی تاریخ میں جامع ترین انقلاب وہ فقط ایک ہی ہے کہ جس جو برپا کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس انقلاب محمدی کا اعتراف ہے کہ جو دشمن نے بھی کیا. تو یہ تذکرے بھی ہے کہ جو ہمارے سامنے آئے. پھر ہم نے رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم، اس موضوع کے تحت انقلاب محمدی کے جو چھ مراحل ہیں اسے سمجھنا شروع کیا تھا. اور اگر آپ کے ذہنوں میں ہو، تھوڑا سا پچھلے اسباق کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے، جھلکیاں بیان کرتے ہوئے، انشاءاللہ اگلے مراحل کی طرف ہم بڑھیں گے. ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ پہلا جو مرحلہ ہے انقلاب محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہمارا طریقہ کار یوں رہا سمجھنے کے اعتبار سے کہ جو بھی انقلاب کے مراحل ہوا کرتے ہیں اس کو ہم سمجھ رہے ہیں جدید اصطلاحات میں، اور پھر ساتھ ساتھ ہر مرحلے پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رنگ بھرتے جا رہے ہیں. آپ کی سیرت مطہرہ سے اس مرحلے کے حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے، وہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. پہلا مرحلہ کہ جو ایک انقلاب کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اور بڑی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، یہ پچھلی نشست میں ہم نے تفصیل کے ساتھ سمجھا تھا، اور وہ مرحلہ ہوتا ہے دعوت کا مرحلہ. اور اس دعوت کے مرحلے پر ایک انقلابی نظریہ وہ لانچ کیا جاتا ہے ایک انقلابی جماعت کی طرف سے، کہ جو انقلاب برپا کرنے چلے. اور بہرحال یہ تفصیل سے بھی بات آئی کہ انقلابی نظریہ یہ واقعتاً وہ انقلابی نظریہ ہو، اس کے لیے لٹمس ٹیسٹ کیا ہوگا، کیا چیزیں ہیں کہ جو یہ انقلابی نظریہ وہ انقلابی نظریہ کہلائے اور کوالیفائی کرے اس کے لیے. تو اس کے ذیل میں بھی ہم نے بنیادی بات یہ سمجھی تھی کہ یہ انقلابی نظریہ جس کی دعوت معاشرے میں دی جائے گی، یہ ایسا نظریہ ہونا چاہیے کہ جو رائج الوقت نظام، کہ جو اس وقت نظام رائج ہے، سسٹم رائج ہے، اس کے اجتماعی پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو پر تیشہ بن کے گرے، اس کی جڑوں کو ہلا دے. اور یہ انسانی زندگی کا جو اجتماعی گوشے ہیں، یہ بھی تفصیل کے ساتھ باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، وہ تین سطح ہوتی ہیں، یعنی سیاسی نظام، معاشی نظام اور معاشرتی نظام، پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم. یہ انسانی زندگی کے اجتماعی گوشوں میں پہلو ہوتے ہیں. تو ان تین گوشوں میں سے کسی گوشے پر اگر وہ نظریہ تیشہ بن کے گرے، اس رائج الوقت نظام کے ان گوشوں میں سے کسی گوشے پر یہ جڑے ہلا دے تو بہرحال یہ ہے کہ پھر وہ انقلابی نظریہ وہ کوالیفائی کرتا ہے کہ واقعتاً یہ انقلابی. اور اس حوالے سے یہ بات ہم نے سمجھی, سیرت سے ہم نے رنگ بھرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب کے معاشرے میں آپ تنے تنا کھڑے ہوئے تھے 1400 سال پہلے, تو آپ کا جو انقلابی نظریہ تھا وہ نظریہ توحید تھا, ایک اللہ کی دعوت. آپ فرما رہے تھے عرب کے لوگوں سے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں تم بس یہ کہہ دو زبان سے کہ لا الہ الا اللہ, کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے, تم کامیاب ہو جاؤ. اور یہ بات بھی ہم نے سمجھی عملاً کہ اس دور میں تو یہ زبان سے یہ ایک جملہ کلمہ نکالنا یہ جان جھوکوں کا کام ہوتا تھا, جو بھی یہ زبان سے ادا کرتا تھا اسے پتا ہوتا تھا اچھی طرح کہ مجھے کن کن آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا, کیا کیا مسائل مجھ پر آ سکتے, یہ اسے اچھی طرح سے پتا ہوتا تھا اور بڑی سوچ سمجھ کر یہ کلمہ اپنی زبان سے جو بھی نکالتا تھا وہ نکالتا تھا. لیکن آج جس معاشرے میں ہم ہیں, مسلمان معاشرے میں 2.25 ارب ہیں کہ جو کہ پوری دنیا میں مسلمان ہیں, تو لہذا آج اس نظریہ توحید کا جو عملی پہلو ہے وہ بتانے کی ضرورت ہے. آج تو ہم کلمہ گو مسلمان ہیں, لیکن آج ہمیں بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ بھئی اس کلمے کے تقاضے کیا ہیں, وہ انقلابی نظریات ان تین اجتماعی گوشوں میں سے یہ نظریہ توحید کیا پیش کرتا ہے, وہ بھی تفصیل سے ہم نے سمجھا تھا کہ سیاسی نظام میں دین اسلام کا جو انقلابی نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ حاکم ہے اور بندے کے پاس خلافت ہے, وائس جرنسی ہے, بندہ جو ہے وہ حکم دینے کا اختیار نہیں رکھتا, حکم دینے کا اختیار فقط کس کو ہے, ان الحکم الا للہ, سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ وتعالی, اور بندے کے پاس وہ وائس جرنسی ہے, وہ اللہ کے احکامات کو ریسیو کرے گا اور ایز اٹ از من وان اسے اللہ کی زمین پر کہ جو اس کا مالک ہے اس کو نافذ کرے گا, یہ اس کا کام ہے, یہ خلافت. اسی طرح سے معاشی نظام میں جو انقلابی نظریہ دین اسلام نے پیش کیا اس کو بھی ہم نے سمجھا کہ اللہ از دا ریئل اونر اینڈ ہیومن ہیز گارڈن شپ, اللہ یعنی اللہ ہے کہ جو کہ اصل وارث ہے, اصل مالک ہے تمام چیزوں کا, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اور میرے اور آپ کے پاس بندے کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میں اس کا مالک نہیں ہوں بلکہ میں امین ہوں, میں امانت دار ہوں. اور امانت کا تصور ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ وہ ایسٹس نہیں ہوتے بلکہ وہ لائبلٹیز ہوتی ہیں, ان کے بارے میں سوال ہوتا ہے, اسے واپس کرنا ہوتا ہے. تو لہذا یہ وہ تصور ہیں انقلابی تصور جو کہ معاشی نظام میں. اسی طرح معاشرتی نظام میں دین اسلام کا انقلابی نظریہ یہ ہے کہ اللہ از دا کریٹر, تو اس لحاظ یعنی جب اللہ خالق ہے تمام کا تو اس لحاظ سے ہیومنز آر ایکول, تمام انسان وہ برابر ہیں, کسی کالے کو گورے پر, نہ گورے کو گالے پر, نہ اجمی کو عربی پر, نہ عربی کو اجمی پر, کوئی فضیلت نہیں. خطبہ حجت الوداع میں یہ زبردست خطبہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. اور معاشرتی جو بھی تقسیمات ہیں جن معیارات پر رنگ و نسل زبان کی بنیاد پر, اسے پاؤں تلے دین اسلام نے اللہ کے رسول نے کچل دیا. اور اگر دین میں اگر کوئی معیار ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر اسے قرار دیا گیا. تو یہ انقلابی نظریات ہیں کہ جو انسانی اجتماعی گوشوں میں اللہ تعالیٰ اور دین اسلام وہ ہمیں عطا کرتا ہے. اور یہی وہ انقلابی نظریہ تھا کہ جس نے عرب کی زمین میں رائج الوقت جو وہ مشرکانہ نظام تھا اس کی جڑوں پر تیشہ بن کے یہ گرا تھا. کس طرح سے جو ہے وہ دانت کھٹے ہو گئے تھے قریش مکہ کے, کیونکہ وہ متولی تھے 360 بتوں کے, تو لا الہ الا اللہ کے اس انقلابی نظریے کو قبول کرنے کا سیدھا سیدھا مطلب تھا یہ کہ 360 بتوں کی کوئی حیثیت نہیں, انہیں توڑو باہر پھینکو اور ایک اللہ کو جو ہے وہ مانو اور اس کی مانو. تو لہذا یہ ہے کہ اگر یہ 360 بت توڑ دیے جاتے تو ان کی جو متولی ہونے کی حیثیت سے جو چودراہٹ قائم تھی پورے عرب پہ وہ متاثر ہوتی, وہ ملیا میٹ ہو جاتی, یہ خدشہ تھا انہیں. پھر جو حلوے مانڈے فری فنڈ کے آ رہے تھے, ہر قبیلے کا بت رکھا ہوا ہے, بتوں کے لیے حلوے مانڈے سونے چاندی وہ چڑھائے جاتے تھے, وہ کہاں جاتے, تو انہی کی جیبوں میں جاتے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ منہ کو جو یہ چیز لگی ہوئی تھی حرام خوری, اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کلمے کا رد ہے کہ جو کہ کیا, کلمے کو نہیں مانا, اللہ کے رسول کی اس انقلابی نظریے کو قبول نہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ انقلابی نظریہ دعوت پہلا مرحلہ, اس پر یہ کسی بھی انقلابی جماعت کی طرف سے یہ انقلابی نظریہ وہ پوش کیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی نظریہ وہ ہم نے تفصیل کے ساتھ سمجھا. یہاں تک پچھلی گفتگو ہماری ہوئی تھی. اب آئیے اب دوسرا مرحلہ اس دعوت کے نتیجے میں اس انقلابی نظریے کی اشاعت نشر و اشاعت کے نتیجے میں اب اگلا مرحلہ ہے کہ جو کہ آتا. جب یہ انقلابی نظریہ معاشرے میں لانچ ہوتا تو پھر اپرنٹلی دو ویزیبل گروپس ہیں کہ جو کہ فوراً سامنے آ جاتے. ایک وہ گروپ ہوتا ہے کہ جو اس انقلابی نظریے کی ڈٹ کر مخالفت کرتا، ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ انقلابی نظریہ پروان نہ چڑھے. اس کی وجہ کیا ہے وہ آگے بات آ جائے. تو ایسے گروہ کو جو ہے وہ قرآن مجید ٹائٹل دیتا ہے کہ یہ اہل کفار ہیں، نان بلیورز ہیں، کہ جو اللہ کے نہ ماننے والے، اس انقلابی نظریے کو قبول نہ کرنے والے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دیا تھا 1400 سال پہلے. تو لہذا وہ اہل کفر کہلائے. دوسرا جو اپرنٹ گروپ تھا بالکل واضح کہ جو کہ سامنے آئے وہ خوش نصیب تھے کہ جو اس انقلابی نظریے کو قبول کرنے والے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، آپ کے کمپینینز، آپ کے وہ جانسار ساتھی. تو لہذا اس گروہ کو ٹائٹل دیا اہل ایمان کا، ٹرو بلیورز. یہ ہے وہ مخلص رضاکار کہ جو اس انقلابی نظریے کو قبول کر کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں انہوں نے اپنے آپ کو حاضر کر دیا، پیش کر دیا. اب دوسرا مرحلہ ہے کہ جو کہ پھر آتا ہے انقلابی یعنی پروسیس میں، کہ جو بھی اس انقلابی نظریے کو قبول کرنے والے ہیں اب ان کو منظم کیا جائے گا، انہیں آرگنائز کیا جائے گا. اور یہ دوسرے مرحلے کا جو ٹائٹل دیا جاتا ہے وہ ہے آرگنائزیشن، جسے اردو میں کہیں تنظیم سازی. لہذا یہ ہے کہ یہ ہر انقلابی پروسیس میں جو بھی انقلابی نظریے کو لوگ قبول کریں گے انہیں منظم کیا جائے گا. لازم بات ہے کہ کوئی بھی تعمیری کام اگر آپ کو لینا ہے، آپ خود بتائیں گے کہ کیا وہ ہجوم سے لیا جائے گا یا کسی منظم جماعت سے لیا جائے گا. جو بھی ہجوم ہوتا ہے، یہ بات پہلے آئی تھی، ممکن ہے کہ اس کا بھی وہ مقصد ایک ہو جائے، لیکن وہ کسی جماعت سے ہجوم کا جو فرق ہے وہ ایک اعتبار سے بڑا اہم ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہجوم میں کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا. ہجوم جو ہے وہ کسی نظم و ضبط میں پرویا ہوا نہیں ہوتا. لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے وقتی طور پر، جیسے میں نے مثال پچھلی دفعہ اگر آپ کو یاد ہو کہ اگر محلے میں بندر کا تماشا دکھانے والا آئے تو تمام محلے والے جمع ہو جاتے ہیں. تو لہذا یہ بھی ایک جمع ہو گئے ہیں، ایک مقصد ہے بندر کا تماشا دیکھنا. لیکن یہ جو ہجوم ہے نا، اس میں ڈسپلن نہیں ہے. کوئی جب چاہے چلا جا رہا ہے، اس یعنی اجتماعیت کو چھوڑ رہا ہے، جو چاہ رہا ہے وہاں کھڑا ہوا ہے، جو چاہ رہا ہے جو بات کر رہا ہے. تو لہذا یہ ہے کہ اس میں کوئی ڈسپلن، کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا. لیکن دوسری طرف جو اجتماعیت ہوتی ہے، جو جماعت ہوتی ہے، اس کا ہجوم سے فرق یہاں پڑتا ہے کہ وہ ویل ڈسپلنڈ ہوتی ہے. وہ کسی ایک امیر کی عمارت میں وہ مامورین ہیں کہ جو کہ وہ رضاکار وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، سموتات کا وہ خوگر ہوتا. یہ ہر انقلابی پروسیس میں جو دوسرا مرحلہ آرگنائزیشن کا ہے، اس میں یہ نظم و ضبط ہے کہ جو کہ قائم کیا جاتا. اب آئیے جناب نبی کریم، یعنی بہت ہی عقلی بات ہے نا کہ بالکل ایک اکیلا انسان ہے تو وہ کس طرح سے باطل نظام سے ٹکرا سکتا ہے، کتنا ٹکرا سکتا ہے. لیکن ایک کے ساتھ ایک اور لگ جائے تو یہ 11 ہو جاتے ہیں، ایک اور لگ جائے تو 111 ہو جاتے ہیں. تو پھر ایک اجتماعیت ہے، جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے وہ تقویت پاتے جاتے ہیں. اس دوسرے مرحلے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اجتماعیت قائم کی ہے، جو ساتھی اس نظریے کو قبول کر کر آئے، یہ بڑا اہم موضوع ہے. وہ اجتماعیت، اس کی خاصیت کیا ہوگی، سب سے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں. نمبر ون، وہ اجتماعیت کہ جو انقلابی نظریے کو لوگ قبول کر کے اب آئے ہیں، تو لہذا اب انتہائی وہ منظم ہونی چاہیے. اور منظم ہونے کا مطلب ہے لسن اینڈ اوبے، سموتات پر مبنی وہ اجتماعیت ہے کہ جو کہ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ہر کوئی اپنی مرضی چلا رہا ہو، نہیں، وہ ایک سموتات کے خوگر ہوں، ایک امیر کی عمارت میں انہوں نے اپنے آپ کو دیا ہوا ہو, اور یہ ہے کہ جو بھی قرآن و سنت کے دائرے میں اگر امیر کا کوئی بھی حکم ہوگا تو وہ مانا جائے. اور یہ ہر انقلابی پروسیس میں آرگنائزیشن کے مرحلے پر یہ ڈسپلن ہے کہ جو کہ چاہیے ہوتا ہے, ورنہ تخریبی کام سارے لیے جا سکیں گے, تعمیری کام کوئی بھی ہجوم سے نہیں لیا جا سکتا. وہ لیا جا سکتے تو ایسے ہی ڈسپلن جماعت سے لیا جاتا. پھر اس جماعت کی جو بھی گریڈیشن ہوگی وہ کیسے قائم ہوگی, چین آف کمانڈ وہ کیسے بنے گی, کون اوپر آئے گا ہائرارکی میں, کون اس کے تحت ہوگا. تو لہٰذا یہ بھی کوئی سابقہ لوگوں کی جو طبقاتی تقسیم چلی آ رہی ہے کہ بھئی جس کے پاس مال و دولت ہے ایک نظام باطل میں فال سسٹم میں وہ سب سے اوپر ہوتا ہے, جس کی معاشرے میں بڑی سے ہوتی ہے, بڑی چودراہٹ قائم ہوتی ہے تو اسے کوئی گریڈ میں اوپر کر دیا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ انقلابی پروسیس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا, گریڈیشن اس طرح سے قائم نہیں ہوتی, بلکہ اس میں دیکھا جاتا ہے اماؤنٹ آف ایکسرسائز, اسی طرح ڈیپتھ آف کمٹمنٹ, ڈیپتھ آف ڈیووشن. جتنی جو ہے وہ نظریے کے ساتھ انسان کی وابستگی ہوگی, انقلابی نظریے کے ساتھ جتنا اس کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہوگا, جتنا وقت قربان کرنے کا جذبہ ہوگا اور وہ نظر بھی آ رہا ہو, تو لہٰذا ایسے اشخاص ہیں کہ جو کہ انقلابی پروسیس میں پھر وہ گریڈیشن میں اوپر ہو جائیں گے, کیونکہ ان کے عمل سے یہ چیز ہے کہ جو کہ بالکل ظاہر و باہر ہے کہ وہ اس انقلابی نظریے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار. تو لہٰذا یہ تو ایک ان جنرل میں نے آرگنائزیشن کے مرحلے پر, دوسرے مرحلے پر انقلابی پروسیس کے جو عموم میں اہم چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب اس مرحلہ تنظیم پر, آرگنائزیشن کے مرحلے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی, ذرا اس سے رنگ بھرتے ہیں. یعنی جو نظم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا وہ کس بنیاد پر تھا, صحابہ کرام جو اللہ کے رسول کے پاس آئے وہ کیا قبول کر کے آئے, کس حیثیت میں اللہ کے رسول کو قبول کیا, نبی کی حیثیت میں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ یہ تھا عرب کے معاشرے میں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا نبی ہوں. اسی چیز کو قبول کر کے اور جو وہ دعوت کے مرحلے پر انقلابی نظریہ دے رہے تھے اس کو قبول کر کے یہ افراد ہیں کہ جو کہ آئے. تو لہٰذا اب نبی کے حیثیت سے صحابہ کرام کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سموتات تو ویسے ہی کرنی تھی, اس کے لیے کسی اور چیز کو اختیار کرنے کی اللہ کے رسول کو ضرورت ہی نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کیونکہ یہ انقلابی پروسیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی جاری رہنا تھا, کیونکہ یہ دین جو ہے وہ قیامت تک کے لیے اپنا غلبہ ہے کہ جو کہ چاہتا ہے, تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کے لیے ایک اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے ایک بڑی قیمتی سنت ہے کہ جو کہ جاری فرمائی. اس آرگنائزیشن کے مرحلے پر, تنظیم کے مرحلے پر کیسے آپ نے ساتھیوں کو آرگنائز کیا, اس کے لیے ایک منصوص مسنون معثور اساس ہے کہ جو کہ ہمیں ملتی ہے. یہ تین اصطلاحات ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. منصوص سے مراد یہ ہوتی ہے نص سے ثابت ہے. کس کے نص, نص کہتے ہیں ٹیکسٹ کو, یعنی وہ اصطلاح ہے اجتماعیت کے قیام کے لیے جو قرآن کے ٹیکسٹ سے بھی ثابت ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے, اور وہ اصطلاح ہے بیعت سموتات. یہ باقاعدہ آپ بیعت ہے کہ جو کہ لیتے تھے سموتات پر, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنا ہاتھ رکھ کے باقاعدہ بیعت لیتے تھے. اور امام نسائی رحم اللہ نے اپنے مسند میں کئی بیعتیں ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ساتھیوں سے لی ہیں اس کو نقل کیا ہے, کئی بیعتیں. قرآن مجید میں بھی ایک بہت ہی مشہور و معروف بیعت کا تذکرہ ہے, آپ بتائیں کون سی بیعت ہے. بیعت رضوان, جو کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر وہ عظیم و شان بیعت کی کہ جس کی مدہ خود رب کائنات نے فرمائی سورہ فتح میں اللہ سبحانہ وتعالی. اور اسی طرح سے بیعت عقبہ ثانیہ ہے سیرت مطہرہ میں, بیعت عقبہ اولیٰ ہے, کئی بیعتوں کا تذکرہ ہے. تو یہ قرآن کے ٹیکسٹ سے بھی ثابت ہے بیعت کی اصطلاح، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، آپ کی سنت سے بھی ثابت ہے، اور جو بھی امت کے جو اسلاف ہیں چلے آ رہے ہیں صدیوں سے، ہمارے اسلاف سے بھی یہ بیعت کی اصطلاح ہے کہ جو کہ ثابت ہے، اساس اجتماعیت، بیعت سموتات، لسن نوبے، اس پر. اور لازم بات ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے بیعت لینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ نبی تھے، نبی کی حیثیت میں تو ساتھیوں کو ویسے ہی ماننا تھا، اہل ایمان کو آپ کا جو بھی حکم آتا ویسے ہی ماننا تھا، لیکن کیونکہ آگے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پھر سنت ہے کہ جو کہ بیعت کی جاری فرمائی، کہ جب جب وصال محمدی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دین کے غلبے کی بات ہوگی، اس کے لیے جب بھی اجتماعیت درکار ہوگی، کہ جو کہ پارٹ اینڈ پارسل ہے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے، اس کے بغیر دین کا غلبہ ہو نہیں سکتا، تو لہٰذا اس اجتماعیت کے لیے اسی اساس پر وہ اجتماعیت قائم ہوگی، اور وہ اساس کیا ہے؟ سموتات، بیعت سموتات. اور اس حوالے سے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ بات بہت اہم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کون تھے؟ نبی تھے، اور نبی معصوم عن الخطا ہوتا، یعنی اس سے اگر کوئی خطا سرزد ہو، کوئی لغزش ہو، تو فوراً وحی کے ذریعے سے انہیں متوجہ کر دیا جاتا ہے. تو لہذا اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ معصوم عن الخطا ہوتا. لیکن اب نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، یعنی خاتم النبیین کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبوت کا خاتمہ کس پر ہو گیا؟ اللہ کے رسول پر. اب کوئی نبی نہیں آنے کا، لیکن انقلاب وہ برپا کرنے کی ایک فرضیت ہے کہ جو ہمارے کاندھوں پر ہے، غیر انبیاء پر، اب ان کے کاندھوں پر، ہمارے کاندھوں پر ہی آئی. اب کوئی نبی نہیں ہے، تو معصوم عن الخطا کوئی نہیں، غلطی کا امکان ہے. تو لہذا بیعت سموتات اللہ کے رسول کے دست مبارک پر تو ہوتی تھی انکنڈیشنل، غیر مشروط، یعنی جو حکم آئے گا سموتات ہوگی بغیر کسی شرط کے. لیکن اب اللہ کے رسول کے بعد کیونکہ کوئی نبی نہیں ہے، معصوم من الخطا کوئی نہیں ہے، غلطی کا امکان موجود ہے، تو لہذا اب جس امیر کے ہاتھ پر بھی بیعت ہوگی، تو لہذا وہ فی المعروف ہوگی. یعنی معروف سے مراد کیا ہے؟ کہ قرآن و سنت کے دائرے میں اگر کوئی اجتماعیت کا امیر حکم دے گا تو مانا جائے، اگر وہ قرآن و سنت کے دائرے کے خلاف کوئی حکم دے گا تو صاف انکار کر دیا جائے. یہ ہے اصل میں آج کی جو بھی اجتماعیت دین کے غلبے کے لیے جب جب قائم ہوگی تو وہ اسی سموتات فی المعروف کی بنیاد پر وہ قائم ہوگی. یہ ہے انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا مرحلہ. پہلا مرحلہ کیا تھا؟ دعوت. دعوت کے مرحلے پر ایک انقلابی نظریے کو لانچ کرنا. دوسرا مرحلہ ہے آرگنائزیشن، یعنی منظم کرنا. جو بھی انقلابی نظریے کو قبول کرنے والے ہیں انہیں بیعت سموتات کا خوگر بنانا، اور اسے انہیں بیعت سموتات میں جو ہے وہ جوڑ کر رکھنا. اب اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے کہ جو کہ آتا ہے کسی بھی انقلابی پروسیس میں، کہ جو بھی ساتھی اب آ گئے ہیں سموتات میں، وہ پروئے گئے ہیں، اب ان کی تربیت ہے کہ جو کہ مقصود ہوتی ہے. لازمات ہے کہ وہ اسی باطل معاشرے سے اٹھ کر آئے ہیں، ان کے اذہان میں بہت سارے یعنی مسائل ہوں گے. اب یہ ہے کہ انہوں نے وہ انقلابی نظریہ قبول کیا ہے، تو اب اس انقلابی نظریے کے لحاظ سے اور ٹین ایج آف ریولوشن کے لحاظ سے جس طرح کی تبدیلی وہ درکار ہے، اسی کے مطابق پھر تربیت ہے کہ جو کہ ضروری. تو لہٰذا یہ ہر انقلابی پروسیس میں یہ تربیت کا مرحلہ ہے، ٹریننگ کا مرحلہ وہ آتا ہے، اور انقلاب کی نوعیت کے اعتبار سے یہ تربیت ہے کہ جو کہ کرنی ہوتی ہے. یعنی کچے پکے لوگوں کو اگر مقابلے پر، کسی کے باطل نظام کے مقابلے پر کھڑا کر دیں گے تو پھر یہ ظلم ہوگا، کوئی یعنی فائدے مند چیز ہاتھ میں نہیں آئے گی، بلکہ اور نقصان کا معاملہ انسانیت پر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے یہ جو تربیت کا مرحلہ ہے اس کے حوالے سے جو بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا، وہ کہتے ہیں کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، مطلب کیا ہے؟ کہ تمہیں سب سے پہلے اگر نظام باطل سے ٹکرانا ہے تو تمہیں کندن بننا ہوگا، تمہیں اپنے اندر سموتات کو اجاگر کرنا ہوگا، اس کو ہیمر کرنا ہوگا، اور یہ ہے کہ پھر انقلاب کی نوعیت کے اعتبار سے اپنی تربیت کرنی ہوگی، اور پھر باطل سے ٹکراؤ گے تو پھر یہ ہے کہ واقعتاً وہ نقصان نظام باطل کا تم کر سکتے ہو، ورنہ تمہارے ہی نقصان ہوگا۔ یعنی جس طرح سے اکبر الابادی کا، یہ بلکہ یہ اقبال کا شعر نہیں بلکہ اکبر الابادی کا شعر ہے، کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر۔ یعنی بڑی کامن مثال ہے نا کہ اگر آپ شیشہ توڑنا چاہتے ہیں تو آپ سمندر کی ریت کو اٹھائیں اور شیشے پہ ماریں تو کیا شیشہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا، ریت جو ہے وہ شیشے پر پڑ کے بکھر جائے گی۔ لیکن اگر آپ اسی سمندر کی ریت کو جو ہے وہ ذرا آگ پہ پکا کے اور اسے گولا بنائے اور پھر جو ہے وہ شیشے پہ ماریں تو پھر کیا ہوگا؟ شیشہ جو ہے وہ بریک ہو جائے گا، بالکل کرچی کرچی ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے کچے پکے اگر لوگ ہیں، بغیر تربیت کے انہیں نظام باطل کے خلاف کھڑا کر دیا جائے تو وہ نظام باطل کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، لیکن اس سے پہلے وہ تربیت سے گزریں، سموتات کا وہ خوگر بنیں، ہر چیز وہ اپنے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر نظام باطل کا نقصان ہے۔ اقبال کا جو شعر ہے اس موقع پر وہ کیا ہے کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک امبار تو۔ اقبال کیا کہہ رہا ہے کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک امبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ یعنی مٹی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی باطل کا، بلکہ یہ ہے کہ وہ اگر پتھر بنا دو اس کو، ذرات کو، تو پھر یہ ہے کہ وہ نقصان کریں گے نظام باطل کا۔ تو لہٰذا اس کے لیے پھر یہ تربیت کا مرحلہ ہے کہ جو کہ آتا۔ اب اس پختگی کے لیے افراد کار کی تین ایسپیکٹس ہیں کہ جو ہر انقلابی عمل کے لیے جو ہے وہ ضروری ہیں، اور جب اسلامی انقلاب جب برپا کرنے کی بات ہوگی تو اس میں پھر ایک چوتھا ایلیمنٹ بھی ہے روحانیت کا کہ جو کہ شامل ہو جاتا۔ لیکن تین ایلیمنٹ ہر انقلابی پروسیس کے لیے ان جنرل وہ ضروری ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے، پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ اس انقلابی نظریے کو گہرے سے گہرا اتارا جائے اس انقلابی کارکنان کے اندر، افراد کے اندر، یعنی اس انقلابی نظریے کو اس کی ڈیپتھ میں جو ہے وہ ان کے اندر اتارا جائے، وہ انقلابی نظریہ افراد کے ذہن میں دھندلا نہ جائے، ورنہ کیا ہوگا، جوش اور جذبہ افرادی قوت میں وہ دھندلا جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، وہ پھیکا پڑ جائے گا۔ پھر دوسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ سموتات کا انہیں خوگر بنانا۔ اس کے لیے مثال دے دی جاتی ہے آرمی ڈسپلن کی، یعنی آرمی ڈسپلن میں ہمیں جو ایک سموتات نظر آتی ہے، وہاں پر ایک جملہ بڑا کامن بیان کیا جاتا ہے کہ دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی، دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی۔ یہ آرمی ڈسپلن میں یہ جملہ بڑا کامن ہے، دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی، دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی۔ یعنی ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے دشمن سے، اور اس نازک مرحلے پر اگر ایک میجر، ایک کرنیل اپنے سولجرز کو حکم دے فائر، اور سولجر اس نازک مرحلے پر اس حکم کے مقابلے میں سوال کرنا شروع کر دیں وائے، کیوں ہم فائر کریں؟ لہذا یہ موقع اب وائے اور واٹ کا نہیں ہے، کوئی سوال کا نہیں ہے، دیر از ناٹ ٹو ریزن وائے، دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی۔ اب یہ مرحلہ ہے کہ جس میں مرنا ہے اور مارنا، یہ سوالات کا مرحلہ نہیں ہوتا، یہ مراحل پہلے کے ہیں۔ لہذا یہ ہے کہ یہ سموتات، لسن اینڈ اوبے، اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو آرمی ڈسپلن میں اتنا سموتات کا خوگر جو ہمیں سولجر نظر آتے ہیں، یہ ڈسپلن کہاں سے لیا گیا؟ یہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا، جو 14 سال پہلے بننے والی وہ عظیم منظم جماعت میں ہمیں وہ ڈسپلن ہے کہ جو کہ نظر آتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں کہ جو کہ بڑی اہمیت کے حمل۔ تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ یہ انقلابی پروسیس میں سموتات سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ قربانی کا جذبہ افرادی قوت میں وہ بڑھتا چلا جائے، کوئی شے اس انقلابی نظریے سے بڑھ کر انہیں محبوب نہ ہو، کوئی دنیاوی شے، بلکہ ہر دنیاوی شے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنا مال، اپنا اسباب، اپنی جان، اپنی اولادیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر یہ یعنی اس مرحلے پر انقلابی عمل کی یہ پختگی جب تک نہیں ہوگی تو جب تک کوئی پازیٹو نتائج وہ برابر نہیں ہو. ہاں جب اسلامی انقلاب کی بات ہوگی تو پھر اس میں چوتھا ایک اور ایلیمنٹ ہے جو کہ شامل ہو جاتا ہے اور وہ ہے روحانی تربیت. یعنی یہ روحانی تربیت یہ ایک اضافی شے ہے اسلامی انقلاب کے لیے جب بھی اسلامی انقلاب کی بات ہوگی. تو لہٰذا ان تین چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک روحانی تربیت بھی وہ فوکس ہو جائے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی پروسیس میں اس مرحلے پر تربیت کے مرحلے پر یہ روحانی تربیت بھی ہمیں خاص طور پر نظر آتی. یعنی جو ایرانی جاسوس آیا تھا رستم کا جاسوس, صحابہ کرام کی جاسوسی کر کے جب وہ واپس گیا ہے اور اپنے بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کے سامنے صحابہ کرام کا جو نقشہ جس جملے میں اس نے پیش کیا اور کھینچا, وہ جملہ بڑا قیمتی ہے تاریخ میں, سنہرے حروف سے لکھے جانے والا. اس ایرانی جاسوس نے بادشاہ کو بتایا کہ میں نے ایسے افراد دیکھے ہیں کہ جو ہم روحبانم باللیل و فرسانم بالنہار, کہ جو رات کے راہب ہیں اور دن کے شاہ سوار ہیں. یعنی میں نے ایسے عجیب و غریب لوگ دیکھے کہ جو دن میں سرپٹ گھوڑے دوڑاتے ہوئے اور دشمن کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے, ان کی گردنیں مار رہے ہوتے ہیں, شہید بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور جنگ کے بعد تھکاوٹ سے چور ہوتے ہیں, لیکن رات کو جو ہے وہ اللہ کے حضور نماز تہجد میں وہ قیام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم روحبانم باللیل, رات کے یہ راہب ہیں, اللہ سے تعلق قائم کر رہے ہیں, اور دن کے شاہ سوار ہیں, دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں. ورنہ عموم میں آپ دیکھیں دنیاوی لحاظ سے کہ جو بھی کوئی بھی فوج ہوتی ہے اگر وہ پورا دن لڑے دشمن سے تو رات میں اسے کیا چاہیے؟ آرام چاہیے, شباب و کباب چاہیے. لیکن یہ عجیب لوگ ہیں, رستم کے جاسوس نے یہ جاسوسی کر کے بتایا کہ یہ بڑے عجیب لوگ ہیں, دن میں جو ہے وہ یہ صفے چیر رہے ہیں اور رات میں جو ہے وہ آرام چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ سے تعلق ہے کہ جو کہ قائم کر رہے ہیں. طویل قرآن کی آیات کی تلاوت ہے کہ جو کہ چل رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جو ہے وہ سوج جاتے تھے, اتنا طویل قیام ہے کہ جو کہ رات کے آخری پہر اللہ کے رسول کا, اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے رضوان اللہ اجمعین. تو لہٰذا یہ وہ روحانی تربیت یعنی روحانی پہلو تھا کہ جو انقلابی تربیت میں یہ بڑا خاصہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برپا کردہ انقلاب میں. یہی وجہ ہے کہ عرب کے اس زمین پر جب حضرت بلال کو تپتی ہوئی صحرا کی ریت پر ننگی پیٹ لٹا کے اور امیہ بن خلف ہنٹر مار مار کے تھک رہا ہے, لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ہنٹر کھا رہے ہیں, کمر لہو لہان ہو رہی ہے, اس تپتی ہوئی ریت پر جو ہے وہ کھال ہے کہ جو کٹا چاہتی ہے, لیکن زبان پر کیا جاری ہے؟ آہد ان آہد, آہد ان آہد, آہد ان آہد. اور یہ کس کی تربیت کا نتیجہ ہے؟ وہی اس روحانی تربیت کا نتیجہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ بہرحال انقلابی پروسیس میں یہ تربیت کا مرحلہ ہے کہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے آپ کی انقلابی جماعت میں. اچھا, یہ تربیت کے لیے جو محور و مرکز ہے, یہ تربیت کے لیے سورس وہ کیا تھی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ کرام کی تربیت آپ نے کس ذریعے سے فرمائی؟ تو لہٰذا وہ بنیادی سورس اللہ کے رسول کی تھی قرآن مجید, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کلام جو کہ انقلابی پروسیس کے ہر ہر مرحلے پر یہ شفا اور دوا کا کام ہے کہ جو کہ قرآن آیات وہ کر رہی تھی ہر ہر مرحلے پر. اور یہی وجہ ہے, یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی جو یہ کتاب ہے قرآن, اس سے پہلے تمام رسول و انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئیں وہ بیک وقت نازل ہو گئیں, پوری پوری نازل ہو گئیں, وہ بدتریج نازل نہیں ہوئی, وقفے وقفے سے نجمن نجمن نازل نہیں ہوئی, بیک وقت نازل ہو گئی. لیکن واحد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے 21 برس کے عرصے میں قرآن مجید کی یہ آیات ہیں, کچھ مکی دور میں نازل ہو رہی ہیں جسے ہم مکی قرآن کہتے ہیں, مکی صورتیں کہتے ہیں, کچھ ہجرت کے بعد جب مدینے گئے تو وہاں پر قرآن نازل ہوا, آیات نازل ہوئی, صورتیں نازل ہوئیں, جن کو ہم کون سی صورتیں کہتے ہیں؟ مدنی صورتیں کہتے ہیں. تو تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ پورے انقلابی پروسیس میں وقفے وقفے سے جیسے جیسے یہ انقلابی جماعت اپنے مشن کی طرف بڑھ رہی ویسے ویسے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات ہے کہ جو کہ نازل ہو رہی ہیں اور بڑی قیمتی ہدایات ہے کہ جو کہ دی جا رہی ہیں. مثلا مکی دور میں جب ظلم و ستم اپنے پیک پر تھا تو سورہ کہف کی وہ آیات ہے کہ جو کہ اور مختلف مقامات پر یہ الفاظ وہ آتے ہیں کہ اتلو ما اوہی الیک من الکتاب, اے نبی اس مشکل مرحلے میں ان مصائب میں آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی آیات کی کہ جو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی. یہ قرآن ہے کہ جو کہ آپ کے زخموں کا مداوع ہے, یہ زخموں پر مرہم ہوگا. لہٰذا یہ ہے کہ پھر اس انقلابی پروسیس میں یہ دعوت و تربیت کے لیے جو محور و مرکز تھا, منبع و سرچشمہ تھا تربیت کا, وہ یہ کلام اللہ کا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد تھی. آپ قرآن پڑھتے جاتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت وہ کرتے جاتے تھے. آج افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہماری زندگیوں سے یہ قرآن مجید کی جو اہمیت ہے وہ کیا رہ گئی. بارہا ان نشستوں میں میں نے عرض کیا کہ آج قرآن کو صرف ہم نے ایک مقدس کتاب کے طور پر رکھا ہوا ہے اور صرف ایک مقدس کتاب کے جو کہ سینے سے لگا کے اور ہونٹوں سے چوم کر اور اچھے سے جزدان میں لپیٹ کر جو ہے وہ الماریوں اور شیلفز کی نظر ہیں کہ جو کہ کی ہوئی ہیں, اور ہمیں یعنی مہینوں مہینوں گزر جاتے ہیں لیکن قرآن کو پڑھنے کی الا ماشاءاللہ ایکسیپشنز اپنی جگہ پر ہیں, لیکن بحثیت مجموعی تو یہ نقشہ ہے کہ جو کہ ہمیں نظر آتا ہے. ہر ہر گوشے میں قرآن کو کھول کر اسے ہدایت لینا کہاں ہے آج, فقدان ہے. اور یہی وجہ ہے کہ باطل دندناتا پھر رہا ہے اور جو خزانہ لے کر بیٹھے ہوئے آستین پر یعنی خزانے پر صاف بن کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے نہ خود استفادہ کر رہے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دے رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ باطل جو ہے وہ معاشرے میں دندناتا پھر رہا ہے, جو چاہے کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً ان مراحل کو صحیح طور پر سمجھ کر اور ان انقلابی پروسیس کو اپنا کر ہمیں بھی واقعتاً اللہ کی زمین پر انقلاب برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ موضوع ہے کہ جو کہ انشاءاللہ وہ جاری آگے بھی رہے گا. باقی بس تھوڑی سی ایک توجہ ہے کہ جس وقت جو عالمی منظرنامہ ہے اس حوالے سے وہ بڑا نازک ہے. اس وقت اسرائیل کی جو جاہریت ہے اور جو ظلم کی انتہا ہے وہ اپنی پیک پر ہے. جتنا جتنا یہ ظلم اسرائیل کا یہودی صہیونیوں کا وہ بڑھتا جا رہا ہے, افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ امت مسلمہ کی جو جرم ضعیفی ہے وہ بھی اسی لیول پر بڑھتی جا رہی, بے بسی ہے کہ جو کہ بڑھتی جا رہی. اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ سمود فلوٹیلا کے جو بھی جانصار ہیں ان کو اب اریسٹ کر کے اور قید ہے کہ جو کہ کر دیا گیا, وہ کہ جس کا جن کا مقصد صرف کیا تھا کہ غزہ کے جو بھی مظلوم لوگ ہیں وہاں پر خوراک ہے کہ جو کہ پہنچائے جائے, ایک پانی کی بوٹل جو کہ اندر نہیں جا پا رہی وہاں پر کچھ غذائی قلت کا جو بھی سامنا ہے اس کو یعنی غذا فراہم کی جائے. اور یہ صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اور نان مسلم ہیں کہ جو کہ اس سمود فلوٹیلا میں وہ شامل ہیں پورے قافلے. لیکن کس طرح سے ظلم اور بربریت کی جو انتہا ہے وہ صہیونی ان ریاستوں کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے وہ برپا ہے. اور یہ ہے کہ ہم امن معاہدے کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں کہ جو کہ کس کا دیا ہوا ہے, ٹرمپ کا دیا ہوا ہے. خدا کے ہوش کے ناخن لو, خدا کے لیے ابھی بھی تمہیں عقل نہیں آئے گی. یہ امریکہ بدماش کے جو کہ جب بھی کوئی معاہدہ کرتا ہے اسے توڑتا, اپنے وعدوں کو کبھی آج تک انسانی تاریخ میں اس نے پورا نہیں کیا. اور خاص طور پر ٹرمپ کے جو کہ نیتن یاہو کی گود میں بیٹھا ہے, اس کے حکم کے بغیر یہودی لابی کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ ہے کہ اسی کے وہ گن گا رہا ہے اور اسی کے بازو میں بیٹھ کر قدموں میں ریز ہو کے اور تلوے چاٹ کر وہ آگے ہمارے جرنیل بھی آ گئے اور ہمارے حکمران بھی آ گئے. ہوش کے ناخن لینے چاہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حکمرانوں کو یہ جرات عطا فرمائے, ایمانی جرات عطا فرمائے. عوام کی سطح پر جتنی ہماری صلاحیت ہے, جتنی ہماری استطاعت ہو سکتی ہے, ہم یعنی لسان کے ذریعے سے, زبان کے ذریعے سے جو بھی کر سکتے ہیں, تحریر کے ذریعے سے جو بھی کر سکتے ہیں, اخلاقی جتنے بھی مدد ہم کر سکتے ہیں, مالی مدد جتنی کر سکتے ہیں, اپنی اپنی حیثیتوں میں وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ تاکہ اللہ کے حضور ہم اپنا عذر جو ہے وہ پیش کر سکیں ان عرض مقدس اس کے تحفظ کے حوالے سے اور مسلمانوں کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی ایمان کی جرات جو وہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔